الحمد لله وصلي على رسوله الكريم. في كتاب إكمال الشيوخ شيخ عطاء الله سكندري رحمة الله عليه إصلاحي ملفوظات کا مجموعہ ہے، اس میں سے ہماری اس جملے کی مجلس جو پڑھا جا رہا ہے، اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھے کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ایقانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. یہ بات بار بار عرض کی جاتی ہے کہ ہم اس طلب کے لیے پھر بیٹھیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سمجھ جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی آلائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی آلائشوں سے پاک، ماحول کی مادی اور گندی آلائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، یہ قریب بن جاتا ہے، یہ دل میں آلائشیں ڈالتا رہتا ہے، اس کی آلائشوں سے پاک ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بن جائیں، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ کی ہر عطا پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں، اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بن جائیں. دل کا اصلی کام یہ ہے اور تصوف سے یہی صفائی مقصود ہے، تزکیہ یہی ہے کہ اپنے نفس کے گندے منفی جذبات پر غلبہ پانے کی صلاحیت حاصل ہو جائے. اور یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں جو آپ کے پاس اس زمانے میں اسی طلب کو لے کر آتے تھے، اس لیے ان کے اندر تاثیر ہے. اس کو کتاب کو عطر تصوف کہا جاتا ہے، تصوف کا عطر ہے، ایکسٹریکٹ ہے، جو مقصود ہے تصوف سے تصفیہ، دل کا تصفیہ، نفس کا تزکیہ. تصفیہ کیا ہے، تزکیہ کیا ہے، یہ اس کتاب میں اب چونکہ قریب اختتام کے ہے، ہم نے پڑھا کہ جو حضرت کے پاس اس طلب کو لے کر آتے تھے اور جو اللہ والوں کے پاس آتے ہیں جاتے ہیں اسی طلب کو لے کر، اپنے دل کے اندر شفافت، لطافت، پاکیزگی، قوت اور ہمت اس حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے اللہ والے کچھ اذکار بتاتے ہیں، کچھ اشغال بتاتے ہیں، کچھ مراقبات بتاتے ہیں، تاکہ دل کے اندر وہ قوت آئے اور ہمت آئے جو اپنے نفسانی جذبات پر غلبہ پا لے. شیطان کے غلط جذبات جو ڈالتا رہتا ہے، خیالات، یا اس پر غلبہ پا لے، تو اس لیے ان کے اندر تاثیر ہیں. اب یہ چونکہ حضرت کا خیر اللہ پاک سے مناجات ہے، جب دل کے اندر صفائی آ جاتی ہے، شفافت آ جاتی ہے، لطافت آ جاتی ہے، پاکیزگی آ جاتی ہے، نفسانیت اس کے اندر مخلوط ہو جاتی ہے، شیطانی اثرات سے جب رہائی مل جاتی ہے، یا یہ گندے جذبات جب مغلوب ہو جاتے ہیں، پھر انسان کے اندر اس کی رغبات بدل جاتی ہیں، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. آج اگر ہم غور کریں تمہاری ترجیحات کیا ہیں، یہ مادیت کا زمانہ ہے، ہم مادیت ہی کے اندر ایسے منہمک ہیں، ہماری سوچ اس سے آگے نکلتی نہیں، ہماری دعائیں بھی یہی ہیں، اللہ سے بھی یہی مانتے ہیں کہ اچھے عہدے مل جائیں، اچھے منصب مل جائیں، اچھی عزت دنیا کے اندر مل جائے، سج جائیں، بن جائیں، گھر اچھے مل جائیں، سواریاں اچھی مل جائیں، ہر ایک کا اللہ ماشاء اللہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے حقیقت نصیب فرمائی ہے. تو اس لیے جو ہے نا ہماری ترجیحات اور ہیں، لیکن دل کی اصلاح کے وقت ترجیحات بدل جاتی ہیں. تو اس وقت یہ جو دعائیں ہیں، یہ مناجات ہیں جو تنہائی کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ باب وہ ہے، یہ ہماری عقول سے بالا ہے، اس لیے بات باتیں میں سمجھ میں نہیں آئیں گی. کیوں؟ وہ ہم سے بہت اونچے ہیں، انہوں نے اپنے اندر یہ صلاحیت حاصل کرنے کے بعد ان کی رغبات بدلی، تو اللہ سے یہ سوال کرنے شروع کیے ہیں. انشاءاللہ غور سے سنیں گے تو سمجھ میں بھی آ جائے گی. ورنہ تاثیر تو انشاءاللہ دل میں اترے گی. اصل عربی کے ہیں جو ملفوظ ہیں, جس کا ترجمہ مولانا خلیل احمد صارفی رحمۃ اللہ فرمایا پہلے ملفوظ پڑھا جائے گا اور اس کے بعد اس کی تشریح جو ان کے خلیفہ مولانا عبداللہ گبوئی رحمۃ اللہ فرمائی پھر پڑھی جائے گی. فرماتے ہیں الہی مجھ کو میرے نفس کی ذلت حرص و تما سے نکال اور قبر میں میرے اترنے سے پہلے مجھ کو میرے شک اور شرک سے پاک فرما, تجھی سے اپنی ہوائے نفسانی اور وساوس سے شیطانی پر مدد مانگتا ہوں, تو میری مدد کر اور تجھی کو بھروسہ کرتا ہوں, کسی دوسرے کے سپرد نہ فرما اور تجھی سے سوال کرتا ہوں, مجھ کو نا امید نہ کر اور تیرے فضل و کرم کی رغبت کرتا ہوں, مجھ کو محروم نہ فرما اور تیری بارگاہ عالی کی طرف منسوب ہوں, مجھ کو دور نہ کر اور تیری دروازے پر کھڑا ہوں, مجھ کو نہ دھکیلے. اندازہ لگا لیں کہ ایک ایک لفظ کے اندر یہ نہیں ہے کہ میں پاک ہو گیا ہوں, صاف ہو گیا ہوں, شفاف ہو گیا ہوں, ہے نفسانی سے پاک ہو گیا ہوں, میری سلائی بڑی اچھی ہو گئی ہے, یہ نہیں ہے. جب شفافت آتی ہے تو اس وقت کھل کے چیزیں سامنے آتی ہیں, اب مانگا کیا جا رہا ہے, اب ہم دیکھیں ہم کیا مانگتے ہیں. پھر اس کو ذرا سن لیں, الہی مجھ کو میرے نفس کی ذلت حرص و تما سے نکال اور قبر میں میرے اترنے سے پہلے مجھ کو میرے شک اور شرک سے پاک فرما, تجھی سے اپنی ہوائے نفسانی اور وساوت شیطانی پر مدد مانگتا ہوں, تو میری مدد کر اور تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں, کسی دوسرے کے سپرد نہ فرما اور تجھی سے سوال کرتا ہوں, مجھ کو نا امید نہ کر اور تیرے فضل و کرم کی رغبت کرتا ہوں, مجھ کو محروم نہ فرما اور تیری بارگاہ عالی کی تو منسوب ہوں, مجھ کو دور نہ کر اور تیرے دروازے پہ کھڑا ہوں, مجھ کو نہ دھکیل. اس کے فائدے میں مولا عبداللہ گبوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس کی ذلت و تما سے مراد یہ ہے کہ نفس کو غیر اللہ کی طرف تما ہو اور اس سے نکالنے کو طلب فرماتے ہیں. نفس کی ذلت اور تما سے مراد یہاں یہ ہے کہ نفس کو غیر اللہ کی طرف تما ہو. آج ایسا نفس اپنی مرغوبات کے پیچھے پڑا ہوا ہے, ہم اسی کی تابع ہیں, جو اللہ سے دور کرنے والا ہے, اللہ کے قریب لے جانے والا نہیں ہے, تو یہ اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں کہ الہی مجھ کو نفس کی ذلت تما حدت سے نکالا. یہ حریف کس چیز کا ہے, اس کو تما کس چیز کی ہے, یہ سلیق کیا چیز چاہتا ہے, جس نے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. یہ مشہور مقولہ ہے من عرف نفس فقط عرف رب, جس نے نفس کو پہچان لیا رب کو پہچان لیا, نفس کی پہچان یہ ہے, یہ نفس کو پہچان چکی ہے, ہم نے نہیں پہچانا, اس لیے ہماری نفس سے دوستی لگی ہوئی ہے, ان کی دشمنی ہے. اور پھر اس کے اندر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی طاقت اور قوت سے نہیں بچ سکتے تو کیا کر رہے ہیں, اللہ سے سوال الہی مجھ کو میرے نفس کی ذلت حرص تما سے نکال. نکال کیا فرق, یہاں ذلت تما مراد یہ ہے کہ نفس کو غیر اللہ کی طرف تما ہو اور اس سے نکالنے کو طلب فرماتے ہیں, یعنی یہ ہمیں مشغول کرتا ہے کدھر, اللہ سے غیر کی طرف, اللہ کی طرف توجہ ہونے نہیں دیتا. یہ ایسا جو ہے ایسا جب جمچی نہیں ہوتا, جب تک مطمئنہ نہیں بنتا, اللہ کرے اللہ ہمیں یہ طلب مل جائے, ہم اس کو مطمئنہ بنانے والے بن جائیں کہ اللہ کی اطاعت پر اطمینان پکڑے. ابھی تو اللہ کے غیر کیوں مانگ رہا ہے, جتنی اس کی لذات ہیں جتنے اس کی مرغوبات ہیں غور کریں. اس لیے یہ اللہ والے اللہ سے سوال کرے, الہی مجھ کو میرے نفس کی ذلت، یہ دلیل، یہ ذلت کے لیے جا رہا ہے، حرص تما سے نکال. یعنی کیا تمہاری تما سراد یہ ہے کہ نفس کو غیر اللہ کی تما ہو اور اس سے نکالنے کو طلب فرماتے ہیں. اور شک سے مراد دل کی تنگی ہے جو کسی ناگوار امر کے پیش آنے سے ہو. جب اس قسم کی تنگ دلی پیش آئے گی تو دل تاریک ہو جائے گا. اللہ سے کیا مانگتے ہیں کہ میری قبر میں اترنے سے پہلے، قبر میں اترنے سے پہلے مجھ کو میرے شک اور شرک سے پاک کر. شک اور شرک کو کیا فرما رہے ہیں؟ وہ دل میں تنگی ہے کہ ناگوار امر کے پیش آنے پر غیر اللہ کی طرف، یعنی اس سے جو تنگی پیش آتی دل میں تاریکی آ جاتی ہے. جو کسی ناگوار امر کے پیش آنے سے ہو، جب اس قسم کی تنگ دلی پیش آئے گی تو دل تاریک ہو جائے گا. اور پاکی اس کی یہ ہے کہ یقین کی قوت کا ورود ہو، اس سے قلب کھلتا چلا جائے. یہ قبر میں جانے سے پہلے پہلے اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمارا دل اس تنگی سے نکل جائے. قبر میں اترنے سے پہلے مجھ کو شک اور شرک سے پاک فرما. یعنی جو ناگوار امور پیش آ کے دل تنگ ہوتا ہے اور یہ تاریک ہوتا ہے، ہمیں اس سے پاک فرما کی یقین کی قوت، جس سے قلب کھلتا چلا جائے اور سینہ فراخ ہو جائے اور اپنے مولا حقیقی سے فرق و خوشی کو پا. ہماری فرق کیا ہے؟ مادی چیزوں کے حصول میں. ہماری تنگی کیا ہے؟ مادی چیزوں کے حصول کے اندر کمی کے آنے میں. اور ان اللہ والی کی فرق کیا ہے؟ اللہ کو پانے سے، اس کی محبت سے، اس کی حضوری سے، اس کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونے کی کیفیات سے. باقی اس کی یہ ہے دل کی کہ یقین کی قوت کا ورود ہو، اس سے قلب کھلتا چلا جائے، سینہ فراخ ہو جائے، اپنے مولا حقیقی سے فرقت اور خوشی ہو جائے. اور شرک یہ ہے کہ دل کو مسبب سے غفلت ہو اور اسباب کے ساتھ اس کا تعلق ہو. جو اسباب کا عطا فرمانے والا ہے اس کی طرف تمہارا دھیان نہ ہو، دھیان کدھر ہو؟ اسباب کی طرف. مسبب سے غفلت ہو، اسباب کے ساتھ تعلق ہو. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ شک کی تاریکی کا جب غلبہ ہوتا ہے اور یقین کا نور کم ہوتا ہے، اس وقت قلب اس بات کی متوجہ ہوتا ہے. اس لیے اس وقت نور یقین تو ہوتا نہیں ہے کہ جس سے توحید کو دیکھے، لا محالہ اسباب ہی کتنے ملتجی ہوتا ہے. پھر قرض کر دوں، یہ ذرا بہت ہی ان کے درجے کی بات ہے. یہ پی ایچ ڈی، ابھی ہم اللہ کرے مقتدی بن جائیں، ہم ارادہ ہی کر لیں. یہ جو ذکر ہے یہ ابتدا ہے، یہ اذکار اشعار ابتدا ہیں. اگر ان سے مقصود ہماری تمنا یہ ہوگی کہ دل کے اندر یہ شفافت آئے، یہ لطافت آئے، یہ پاکیزگی آئے، یہ اپنے مالک حقیقی کو، خالق حقیقی کو پہچانے، اس کی حضوری کی کیفیت، اس کے سامنے حاضر رہنے کا ایک احساس ہو، ایک ادراک ہو، اس کی جو ایک کیفیت ہے، اس کے اندر جو ایک لذت ہے، وہ حاصل کب ہوگی؟ جب ہم اپنے دل کو ان گندی اغراض سے پاک کریں گے. دیکھیے، مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ دنیا کی تھائی لذات کو چھوڑنا، ناجائز کو چھوڑنا، جائز کو حاصل. جو جائز خواہشات اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں اس سے منع نہیں کیا جا رہا، ان کو جائز طریقوں سے، حلال طریقوں سے حاصل کریں، شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کو حاصل کریں. لا رہبانیہ فی الاسلام. بعض اوقات ان کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ رہبانیت سکھا رہے ہیں، تصرف والے رہبانیت نہیں سکھا رہے ہیں، حقیقی لذت کی طرف توجہ فرما رہے ہیں، حقیقی مزوں کی طرف توجہ فرما رہے ہیں، حقیقی مزے یہ ہیں. پھر جو کھانے کے اندر لذت ہوگی، وہ لذت جو اب مل رہی ہے اس سے کئی گنا بڑھ جائے گا. جب دل کے اندر شفافت آئے گی، لطافت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، تو اس لباس کے پہننے میں اللہ کی نعمت سمجھ کر، اس کی عطا سمجھ کر جو لطف ہوگا وہ بیان سے باہر ہے، یہ ذوقی چیز ہے. پھر اس کھانے کے اندر جو لطف ہوگا وہ بیان سے باہر ہے، وہ ذوق کی بیداری سے پتہ چلے گا. اسی طریقے سے ازدواجی زندگی کے اندر جو لطف ہوگا، دنیا کی ہر ان چیزوں کو، حلال چیزوں کے اندر جو لطف حاصل ہوگا، یہ اللہ والے حاصل کرتے ہیں. میں عرض کیا کرتا ہوں، کبھی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، چند ایک ہیں جو کسی کیفیت کے غلبے سے جنگلوں میں نکل گئے، پہاڑوں پر چل رہے گئے، غاروں میں چل رہے گئے، چند ایک ہیں. انہیں خود اکثر اللہ والے وہ ملیں گے جنہوں نے شادیاں کی، ان کے بچے بھی ہیں، ان کے سب ہیں، اور اسی کے اندر رہتے رہتے اللہ کے ساتھ ایسا تعلق قائم کیا ہے، اور ایسا سرور حاصل کیا ہے، اور ایسی لذت حاصل کی اس کے اندر جو ہے نا، جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. کاروبار بھی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کا تذکرہ کیے بغیر رہا نہیں جا سکتا. اللہ پاک نے ایسی اپنی محبت اور تعلق کی، ان کو حلاوت عطا فرمائی تھی، رات ساری جاگتے تھے. 40 سال تک روایات میں آتا ہے، اور ان کے ہم اثروں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہمیشہ کو. ہمیشہ کیوں ہم نہ واقف ہیں اس لذت سے؟ کیا کہتے ہیں، ان کے بیوی بچے نہیں تھے، اپنی حاجتیں نہیں تھیں، سب کچھ تھا. انہوں نے اپنے نظام و نقاط کو ایسے بنا لیا تھا، ہم اس سے بہت دور ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ایسی گھڑی بھی باتیں گھڑی میں نہیں ہیں، اس زمانے کے جو ان کے ہم اثر ہیں انہوں نے دیکھا، مشاہدہ کیا. ایک صاحب کہتے ہیں عشاء کی نماز میں آیا کہ ادھر سے ملاقات ہو جائے، عشاء کی نماز پر نوافل میں لگ گئے، مسجد کے کونے میں چل رہے کہ شروع یا بیٹھا رہا، ایک گھنٹہ بیٹھا، دو گھنٹہ بیٹھا، میں مجبور ہو کے اٹھ کے آ گیا. پھر میں فجر سے پہلے ہی پہنچ گیا تو لگے اسی جگہ، صبح صادق تک اسی جگہ. یہ مسجد پر میں دیکھا بہت آ گیا. آپ کے پڑوسی کے ایک بچے نے ایک دفعہ ان کے وصال کے بعد اپنے ابا سے کہا کہ ابا، جو ہمارے پڑوسی کی چھت کے اوپر رات کو ستون نظر آتا تھا، آج کل نظر نہیں آ رہا. گرمیوں میں کہیں چھت پر نماز پڑھتے ہوں گے نا، پھر نماز بھی ہماری طرح کی نماز تھوڑی ہے، ٹکرے ماری جلدی جلدی، ستون کی طرح پڑھے. قیام کتنا طویل ہوتا ہوگا کہ بیٹا بچہ کیا سمجھ رہا کیا ہے، کیسی محویت ہوگی قرآن کے اندر، نماز کے اندر. جی کاروبار بھی چل رہا ہے. اس زمانے کے بہت بڑے کارخانے دار تھے، کپڑے کے کارخانے اس زمانے کے، بلکہ اس زمانے کا بہترین کپڑا جو ہے انہی کے کارخانے میں بنتا تھا، تجارتی قافلے تھے، ان کو مینج کر رہے تھے. ابو سفیان رحمت اللہ علیہ آپ کے ہم اثر تھے، اللہ والے تھے. ایک دفعہ ان کی خدمت میں بہت بڑی مقدار میں دینار پیش کی ہدیہ، انہوں نے کہا اتنے زیادہ تمہیں اتنے نہیں ہیں، تھوڑے سے میں نے، میرا قافلہ جانا تھا، آپ کی نیت سے اس میں لگا دیا مال، کتنا تھوڑا سا نفع اتنا ہو گیا سارا، آپ کا نفع اتنا ہو گیا یہ سارا، اللہ نے ان کو فائدہ اتنا دیا. اہل بیت اس زمانے کے اندر حکمران اہل بیت سے بغض رکھنے والے تھے، حالات کی تنگی تھی، ان پر کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا، آپ خفیہ مدد کرتے تھے، بہت مدد کرتے، کھلے دل سے کرتے تھے، اس کی پرواہ نہیں کی. بلکہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا، اس لیے آپ کو شہید اہل بیت بھی کہا جاتا ہے، کہ اہل بیت کی مدد کرنے پر آپ کو شہید دیا. کاروبار چلتا نہیں چل رہا، مینج کر رہے ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں، اوقات میں اللہ نے برکت دی تھی. پھر یہ سلسلہ چل رہا تھا تدریس کا، تعلیم کا، اپنے وقت کے امام تھے، فقہ کے امام تھے، لوگ آتے تھے مسائل لے کر، اللہ نے فراست عجیب دی تھی. جب تقویٰ آتا ہے، پاکیزگی آتی ہے، فراست عجیب ہوتی ہے. انہی کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، عامش رحمت اللہ علیہ، عامش کہتے ہیں چندھا، اس کی آنکھیں چندھ جاتی ہیں نا، جیسے ہمارے حدیث کے ہیں، اب تو خیر تین بچے ہو گئے، جیسے یہ چہرہ بھی ان کی ہے. تو عامش جو ہے رحمت اللہ علیہ، امام بخاری کے بھی استاد تھے، کتنے بڑے بڑے اپنے زمانے کے. شروع میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی کچھ تھوڑی اختلاف، یہ اختلاف چیزیں ایسی نہیں، شرح صدر نہیں ہوا کسی بات پر، تو اختلاف ہو ہوتا تھا. اب نہیں ہے کہ اب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے خلاف لوگ کہتے ہیں، اس زمانے میں بات لوگ کہتے تھے جو نہیں سمجھتے تھے. عامش تھے لیکن محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے، اپنے انسان بھی تھے، فرشتے نہیں تھے، بشری تقاضے بھی، طبیعت میں غصہ تھا. ایک واقعہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے ان کے تعلق سے، کہ عامش کی بیوی نے ایک دن ان کو تھیلا دیا کہ آٹا لا دو. تھا نا کسی کیفیت میں ہوں گے، غصہ آ گیا کہ آج کے بعد اگر تو نے کبھی اشارتاً کنایتاً بھی آٹے کا کہا تو تجھے طلاق. اس میں کئی چیزیں گنوا دی، مجھے ساری یاد نہیں ہے، کئی چیزیں گنوا دی کہ یہ 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 اگر ایسے کہا تو تجھے. پریشان ہو گئی، اب جس طریقے سے کر روز کا کام ہے آٹا پکوانا है? اور انہوں نے کچھ کوئی کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں کہ جس طریقے سے بھی وہ کہے کیا، خود بھی پریشان تھے، کہہ بیٹھے. کسی نے کہا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس چلے جائے، ان کی بیوی کو کہا کہ وہ آئی، آپ نے بڑا آسان سا مسئلے حل کر دیے. یہ ان کی فراست کہ جو تھیلا ہے نا آٹے کا نا، وہ رات کو جو لنگی پہنتے اس کے ساتھ ان کو گرہ لگا دیا کر کے، جو لنگی پہنے لگے تو صاحب کیا ہے گرہ لگا. سمجھ گئے، سمجھ گئے کہ یہ کہیں گئی ہے، پوچھا اس سے کہاں گئی تھی، بتایا وہ نہیں پہ رہا رحمت اللہ، پھر موت بھی دوں. تو اللہ نے فراست بھی دی، تقوی سے فراست. یہ نہیں کہ صرف عبادت عبادت کے ساتھ یہ سارے تعلقات چل رہے ہیں، اللہ نے اوقات میں برکت دی تھی. کہا جاتا ہے کہ زہر کی نماز کے بعد بشری تقاضوں کے لیے گھر چلے جاتے تھے، ساری باتیں آ گئی اس میں. بشری تقاضوں میں ہے بس وہی زہر کے بعد جا کے رات کو جا کر باقی سارا چل رہا ہے، گھر سے تو دیکھ بھی چل رہی. یہ برکت تھی دل، یہ نہیں ہے کہ دل کے اندر شفاف ہو جو یہ ہم کہتے ہیں ہم صوفی بن جائیں گے دنیا چھوٹ جائے گی، بہترین ملے گی دنیا، لذیذ ملے گی، اللہ کرے اس بات سمجھ میں آ جائے. تو یہ اس لیے بات جو کر رہے ہیں یہ اللہ والے کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے. اس لیے اب ان کی رغبات ان کی اب جو ہے، اس لیے آگے فرما رہے ہیں، بس فرماتے ہیں کہ اے اللہ قبر میں جانے سے پہلے مجھ کو شک شرک سے پاس مار دیجئے. آگے دعا کا مضمون صاف ہے، پھر پڑھ لیتے ہیں اس کو. الہی مجھ کو میرے نفس کی ذلت حرص تما سے نکال، اور قبر میں میرے اترنے سے پہلے مجھ کو میرے شک اور شرک سے پاک فرما. تجھی سے اپنے ہوائے نفسانی وساوت شیطانی پر مدد مانگتا ہوں. اللہ سے یعنی کہ میں اب اس قابل ہو گیا، میرے اندر نورانیت آ گئی ہے، میرے اندر پاکیزگی آ گئی ہے، میرے اندر صلاحیت آ گئی ہے، نفس میرا مطیع ہو گیا ہے، شیطان سے بچنے کی صلاحیت ہو گئی ہے. پھر بھی سوال کس سے کر رہے ہیں؟ الہی تجھی سے اپنے ہوائے نفسانی وساوہ شیطانی پر مدد مانگتا ہوں، تو میری مدد کر، تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں، کسی دوسرے کے سپرد نہ فرما، اور تیری بارگاہ آنے کی طرف منسوب ہوں، مجھ کو دور نہ کر، تیرے درازے پر کھڑا ہوں، مجھ کو نہ ٹکے. یہ جب صفائی ہوتی ہے تو پھر اور زیادہ اس کی طرف لجاجت سے کیا فرماتے ہیں اس کے فائدے میں علماء نے بتایا، نفس کی ذلت تما سے مراد یہاں یہ ہے کہ نفس کو غیر اللہ کی طرف تما ہو، اس سے نکالنے کو طلب فرماتے ہیں. شک سے مراد دل کی تنگی ہے جو کسی ناگوار امر کے پیش آنے سے ہو. جب اس قسم کی تنگ دلی پیش آئے گی تو دل تاریک ہو جائے گا. اور پاک چیز کی یہ ہے کہ یقین کی قوت کا ورود ہو، اس سے قلب کھلتا چلا جائے، سینہ فراخ ہو جائے، اپنے مولا حقیقی سے فرح اور خوشی کو پاوے. اور شرک یہ ہے کہ دل کو مسبب سے غفلت ہو، اسباب کے ساتھ کا تعلق ہو. وجہ اس کی ہوتی ہے کہ شک کی تاریکی کا جب غلبہ ہوتا ہے اور یقین کا نور کم ہوتا ہے، اس وقت ہم اس بات کی متوجہ ہوتا ہے. اس لیے اس وقت نور یقین تو ہوتا نہیں ہے جس سے توحید کو دیکھے، لا محالہ اسباب ہی کی طرف ملتجی ہوتا ہے. بس فرماتے ہیں کہ اے اللہ، قبر میں جانے سے پہلے مجھ کو شک اور شرک سے پاک فرما دیجئے. آگے دعا کا مضمون صاف ہے، اللہ ہمیں بھی اس کی تمنا کرنے والا بنا دے. تو بھائی دل کے اندر یہ صفائی حاصل کرنی ہے، اس کے لیے اس کی ابتدا کیا ہے؟ اللہ کے ذکر. اس لیے عرض کیا جاتا ہے جب بھی ذکر کے لیے آئیں یا کہیں جائیں، جن اللہ والوں سے بھی تعلق قائم کیا ہے اپنے دل کی اصلاح کا، ان کی مجلس میں جب بھی جائیں تو ٹٹول ٹٹول کا کوئی اور غرض ہو تو نکال دیں، ایک ہی غرض ہو، دل صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے، پاک ہو جائے، دل کی صلاحیت درست ہو جائے، دل کے اندر سے نفسانیت نکل جائے، مغلوب ہو جائے، شیطانیت نکل جائے، مغلوب ہو جائے، اللہ کی محبت سے معمور ہو جائے، اللہ کی اطاعت و شوق رغبت رغبت سے ابھارنے والا بن جائے، اللہ کی نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بن جائے، انشاءاللہ یہ کیفیت ملے گی. اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کی ہمارے ہاں مشق کی جاتی ہے، وہ ذکر تلبیہ ہے، کہ دل میں چپ کے چپ کے اللہ کو یاد کرنا. اس کا مستقل حکم بھی ہے، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ، اور پکارے بغیر، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، غافلی میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا ایک علاج یہ بھی بتایا جا رہا ہے، دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد پسار ہو. اللہ ہی فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، کہ رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ. یعنی یہ جو صلاحیت حاصل کرنی ہے، ابھی جن بزرگوں کا ہم نے پڑھا ہے، اس طریقے سے دل کے اندر وہ لطافت، وہ شفافت، وہ قوت، نفس کو مغلوب کرنا اور شیطان سے بچنا، ماحول کی گندی فضاؤں سے بچنا، اس کے لیے کچھ وقت تنہائی کے اندر نکال کر بیٹھ کر دل میں اللہ کے مبارک نام کو رچا لے بسا لے. وتبارک اسم ربی کا، کہ رب کا اسم بڑا متبرک ہے. یہ تصور کی مشق ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، خوش نما رب جس کو جو اچھا لگے، یا لکھا ہوا تصور کریں. اور تصور سے یعنی اپنے ارادے سے دل میں اس کی تکرار کریں اللہ 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 اللہ. اس کا تبرک منصوص ہے، اللہ فرما رہے ہیں. اللہ کرے اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے، اس کی کثرت سے ہی سارے کام بنیں گے، دل کی صلاحیت درست ہوگی، گناہوں پر قابو پانے کی صلاحیت ملے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ ذکر اس نیت سے کریں اور پھر گناہوں پر بچنے کی ہمت نہ ملے. ہمت سے مراد یہ ہے کہ زندگی بھر نہیں رہیں گے، چھوٹ جائیں گے، چھوٹ جائیں گے. مستقل مزاجی سے کرتے رہنے سے گناہوں کے تقاضے کیا ہوں گے؟ کمزور ہوں گے. توبہ کرتے رہنے سے گناہوں کے تقاضے کمزور ہوں گے. اس لیے اس ذکر کی مشق کریں، کچھ وقت نکال تبتر کے ساتھ، یعنی یہ صلاحیت لینی ہے، اس کے لیے کچھ وقت نکال کر اپنے دل میں تصور سے لفظ اللہ لکھیں یا لکھا ہوا تصور کریں اور ارادے سے تکرار کریں. اللہ سے مانگے جو اس سے مقصود ہے، دل میں شفافت، لطافت، پاکیزگی، قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیں، جیسے عرض کیا نا کہ دل کا تصور کر کے تصور کے قلم سے اس پر لکھیں لفظ اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے. اب تصور سے تھوڑی دیر تکرار کر لیں اللہ اللہ تھوڑی دیر مشق کر.
اللهم لك الحمد وبك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب من يبلغك. اللهم تحفظ قلوبنا عن النفاق، اللهم تحفظ قلوبنا عن غيرك، ونظر قلوبنا بنور مالك في وجهك. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القول الكافر. اللهم انا نسالك سعاده الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا
آپ حضرات کے اخلاص کی برکت سے کچھ دیر بیٹھ گیا ہوں. ورنہ طبیعت نڈھال ہے، کمر میں بھی کل سے بہت زور آیا ہوا ہے، ہمت نہیں تھی، لیکن آپ حضرات اخلاص کی برکت سے ہوگی، اس مسافر کا علم ہے کہ دل جا رہی تھی.